لا إله إلا الله لا إله إلا الله
tawheed-sunnah.com
لا إله إلا الله
اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ
إلا الله لا إله إلا
کراچی کے باشعور اور غیرت مند مسلمانوں, لوگ لڑتے ہیں آپس میں, لوگ لڑتے ہیں آپس میں نور کے مسئلے پہ. جاگو, لوگ لڑتے ہیں آپس میں. ایک جگہ مناظرہ ہوا تو میں نے پوچھا کہ ہاں میاں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی میں یہ کہتا ہوں کہ دیوبندی نبی کو نور نہیں مانتے. اچھا, پھر کہتے ہیں میرے پاس ثبوت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. میں نے کہا وہ پیش کرو. کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کا نور پیدا کیا. میں نے کہا ظالم, ابھی تو تو نے کہا تھا کہ دیوبندی حضور کو نور نہیں مانتے, تو یہ اشرف علی تھانوی کون ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ دیوبندی حضور کو نور نہیں مانتے, اور پھر ثبوت یہ دے رہے ہو کہ مولانا تھانوی نے نشر الطیب کو شروع یہاں سے کیا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا. دروغ گورا حافظہ نہ باشد, صرف لڑانا مقصود ہے. اس لڑائی کا تعلق جو یہ ہماری ہے نا آپس میں, اس لڑائی کا تعلق ادھر نہیں ہے, ادھر ہے, ادھر نہیں ہے, ادھر ہے. ورنہ بات سیدھی ہے, جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے حضور کو نور لکھا اور فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور کا نور پیدا فرمایا, تو پھر آپ جھگڑے کی بات رہ کیا گئی؟ اور مسئلہ تو حل ہے. یہ آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, مجھے آپ نہ مانیں, مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا آپ نے حوالہ دے دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا. توجہ توجہ, آگے یہ بات سن لو. سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا. جب آپ بھی یہ بات پیش کرتے ہیں, یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی, جب تم بیان کرتے ہو کہ اللہ نے قبل الاشیاء سب سے پہلے حضور پاک کے نور کو پیدا فرمایا, تو جھگڑا کہاں ہے؟ یہ نور اس وقت بن رہا ہے جس وقت آسمان نہیں بنا, یہ نور اس وقت بن رہا ہے جس وقت ستارے بولو 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 نہیں بنے, یہ نور اس وقت بن رہا ہے جس وقت سورج نہیں بنا, یہ نور اس وقت بن رہا ہے جب چاند نہیں بنا, یہ نور اس وقت بن رہا ہے جب دن نہیں بنا, یہ نور اس وقت بن رہا ہے جب رات نہیں بنی, یہ نور اس وقت بن رہا ہے جب مہینے نہیں بنے, یہ نور اس وقت بن رہا ہے جب دن نہیں بنے, جب ہفتے نہیں بنے, جب سال نہیں بنے, یہ نور اس وقت بن رہا ہے جب یہ نظام کائنات قائم نہیں ہوا. اس میں جھگڑا تھوڑی ہے کہ یہ نور ہے یا نہیں ہے, یہ نور ہے یا بشر ہے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اختلاف تو اس میں ہے کہ 12 ربیع الاول کو کیا آیا, ربیع الاول بھی تھا. تو کہتا ہے نا 12 ربیع الاول, 12 ہو 9 ہو, مطلب ہے ربیع الاول میں جو آیا. بات تو یہ ہے کہ ربیع الاول بھی پہلے تھا, چاند بھی پہلے تھا, سورج بھی پہلے تھا, دن بھی پہلے تھا, رات بھی پہلے تھی, آسمان بھی پہلے تھا, زمین بھی پہلے تھی, اور چھوڑیے سب پہلے تھے, جو پہلے گزر گئے وہ پہلے تھے, سارے انبیاء بھی پہلے تھے, اور چھوڑیے حضرت عبد المطلب پہلے ہیں, خواجہ عبداللہ پہلے ہیں, سیدہ آمنہ پہلے ہیں, عرب والے پہلے موجود ہیں, ابو لہب بھی موجود ہے, اب جو پیدا ہو رہے ہیں. بات تو یہاں ہے جو سب سے پہلے پیدا ہوئے اس نور میں کس کا اختلاف ہے؟ اب جو تشریف لائے وہ نور جو سب سے پہلے پیدا ہوا تھا, وہ روح جو سب سے پہلے بنی تھی, وہ جس جسم میں آئی اس جسم کے لیے روزہ اقدس والی جگہ سے مٹی مبارک لی گئی ہے یا نہیں؟ اب تو بات یہ ہے نا, اگر وہ پیدائش اس کی بات ہے تو پھر میلاد نہ کہو، پھر ولادت نہ کہو. جب ولادت کی بات کرتے ہو تو جھگڑا نہ کرو، پھر جھگڑا فضول ہے. میں عرض کر رہا تھا اس جھگڑے کا تعلق ادھر نہیں ہے، ادھر ہے، دماغ سے نہیں، پیٹ سے. اور کتنی آسان سی بات ہے کہ حضور اللہ کے نور سے، یوں ہی کہا جاتا ہے نا، حضور اللہ کے نور سے اور پوری مخلوق حضور کے نور سے، یہی نا کہ حضور اللہ کے نور سے اور پوری مخلوق کہہ دو سارے کہہ دو، آخر والے بھی کہیں، پوری مخلوق، مسئلہ تو ختم ہو گیا، کبھی کا ختم ہو گیا، کہ حضور اللہ کے نور سے اور پوری مخلوق، زور سے، نہیں نہیں اور زور سے، پوری مخلوق کون 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 کون، مولوی صرف صرف صحابہ، زور سے زور سے، والخلق کلہم، پوری مخلوق کون؟ میں پوچھتا ہوں پھر بشر کون ہے؟ پوری مخلوق آقا کے نور سے، میں مانتا ہوں حضور اللہ کے نور سے پوری مخلوق، بولو بولو، حضور کے نور سے پوری مخلوق، تمام انبیاء، بولو، آسمان بھی، زمین بھی، ستارے بھی، چاند بھی، سورج بھی، تمامی انبیاء، تمامی رسل، سارے پیغمبر، سارے صحابہ، سارے اولیاء، سارے کتب، سارے غوث، سارے علماء، سارے مسلمان، سارے مومنین، صرف مومن کی بات نہیں ہے، والخلق کلہم، مولانا سلطان حیدری بھی، بولو نا، نوری صاحب بھی، قصوری صاحب بھی، یہ سارے حضور کے نور سے. پوچھتا ہوں بشر کون ہے؟ مسئلہ یہی ختم، جگڑتے کیوں؟ پھر آپ بھی نور ہیں، ہم بھی نور ہیں، مسئلہ ختم ہے. والخلق کلہم، یہ تھوڑی ہے صرف مسلمان یا صرف ایماندار یا اولیاء یا بزرگ، ساری مخلوق. اس میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، یہ آپ مخلوق سے باہر ہیں. مخلوق نہ ہو تو خالق ہوگا، جو موجود ہے وہ مخلوق نہ ہو تو خالق ہوگا. کیا ہیں آپ؟ اگر آپ مخلوق ہیں، اور یقیناً مخلوق ہیں، تو والخلق کلہم من نوری، سارے ہوئے نوری، سب نور سے ہوئے. بشر کون ہے؟ ہے کہاں بشر؟ میرے بھائی، بات تو سیدھی سیدھی ہے، اگر اس طریقے سے آؤ گے تو پھر کوئی بشر ہے ہی نہیں، جھگڑا مکا دو، ختم کر دو. یہ نہ کہو کہ اپنے جیسا کہا، تم نے بھی تو اپنے جیسا کہا نا، کہ حضور بھی نور ہے، تم بھی نور ہو، اور وہی نور اسی نور میں سے بنے. ورنہ سیدھی بات کرو، نور کا معنی اجالا کرو، روشنی کرو، کہ آقا فیض لیتے ہیں وحی سے، اللہ کی روشنی سے آقا فیض لیتے ہیں، اللہ کے اجالے پہ، اللہ کی روشنی پہ حضور چلتے ہیں، اور پوری مخلوق حضور کی روشنی پہ چلتی ہے. پوری مخلوق کو راستہ تب نظر آئے گا جب حضور کی نبوت کو مانے، نور نبوت کو مانے، حضور علیہ السلام کے نور سنت کو مانے، وہ دیکھے حضور علیہ السلام کے نور پیغام کو مانے. اگر نہیں مانے گی وہ قوم کچھ دیکھ نہیں سکے گی، اور انہیں قرآن بھی اندھا کہے گا. تو میرے دوستو، اتنی واضح بات ہے، اور اس پر خامخواہ قوم کو لڑایا جاتا ہے، حالانکہ واضح الفاظ میں خود لکھا، جیسے وہاں سے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جناب علامہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا فتوی افریقہ صفحہ نمبر 100 پہ کہ اللہ پاک نے جہاں سے حضور کے لیے مٹی مبارک اٹھائی, جس پاک مٹی سے حضور کا جسم اقدس بنا, اسی پاک مٹی سے ابو بکر و عمر کا جسم اقدس بنا. صاف دیکھا جائے تو دیوبندی بھی نور مانتے ہیں اور بریلوی بھی بشر مانتے ہیں, جھگڑا فضول ہے. بہار شریعت اتنی موٹی کتاب, صفحہ 10 پر لکھتے ہیں نبی سب بشر ہوتے ہیں اور مرد, نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت. یہ کسی دیوبندی کی کتاب تو نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی, حضور کی گستاخی, حضور کا گستاخ لانتی ہے, پہلا درجے کا کافر ہے, ملعون ہے, جہنمی ہے. لیکن جو گستاخ ہو جسے تم کہو وہ نہیں. تم کہتے ہو حضور کی شان نہیں مانتے اور کہتے ان کے لیے ہو جو کہتے ہیں آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. کہتے حضور کا ادب نہیں کرتے اور کہتے ان کے لیے ہو جو مدینے کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے جوتی اتار دیں کہ آج سے 1300 سال پہلے یا حضور کے قدم مبارک لگے ہوں گے. کہتے ہو کہ یہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں اور کہتے ان کے لیے ہو جو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے قدم مبارک سے جو مٹی لگتی ہو اس مٹی کی شان کعبہ اور عرش عظیم سے بھی زیادہ ہے. عشق مصطفیٰ اساس ایمان ہے, عشق مصطفیٰ اساس ایمان ہے, محبت مصطفیٰ شرط ایمان ہے. لیکن محبت یہ ہے جو تیری کہ جو گستاخ ہے اسے تو گلے لگاتا ہے, اور جو آقا کی ختم نبوت پر سب کچھ وار دے اس پر تو لان تان کرتا ہے. میرے دوستو کھلی بات ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ عقل سلیم دی, اللہ نے ہدایت فرمائی. اللہ کا بڑا احسان کہ آل حق کے ساتھ ہمارا واسطہ رب نے جوڑا, آل حق کے ساتھ رابطہ جوڑا, آل حق کے ساتھ نسبت نصیب فرمائی, اور یہ نسبت سیدھی مصطفیٰ تک ملتی ہے صلی اللہ ہو. یہ نسبت سیدھی مصطفیٰ تک ملتی ہے. ہمارے پاس اصلی چیزیں ہیں, اصلی دین ہے, اصلی ایمان ہے, اصلی کلمہ ہے, اصلی نماز ہے, اصلی اذان ہے. نہ ہم بیچ میں ملاتے ہیں, نہ پہلے ملاتے ہیں, نہ آخر میں ملاتے ہیں. کہیں کسی جوڑ لگانے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کہیں نقص نظر آیا ہی نہیں. عاشق کو بھلا محبوب کی چیز میں نقص نظر آ سکتا ہے؟ وہاں تو ہو بھی تو نظر نہیں آتا, یہاں تو ہے ہی نہیں. وہاں تو ہو بھی تو نظر نہیں آتا. اگر عشق ہو تو عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا, اور یہاں تو عیب ہے ہی نہیں. لیکن جو اپنی طرف سے جوڑ لگاتا ہے وہ بیچارہ کیا سمجھتا ہے؟ یہی سمجھتا ہے نا کہ یہاں تھوڑا سا نقص باقی ہے یا تھوڑی سی کمی ہے اس کو میں پورا کر دوں. یہی سمجھتا ہے نا کہ یہاں تھوڑی سی کمی ہے, حضور نے جو سکھایا اس میں تھوڑی سی کمی ہے, میں اس کو پورا کر دوں. حضور نے جو کلمہ سکھایا اس میں تھوڑی سی کمی ہے, اس کو پورا کر دوں. اس کو تو آدھے سے زیادہ کمی نظر آئی تھی. حضور نے سکھائے 2 حصے, اس نے 3 اور ملا کر 5 کیے. اس کو اتنی تو نہیں لیکن تھوڑی تھوڑی کمی نظر آتی. حضور نے جو اذان سکھائی اس میں تھوڑی سی کمی ہے, وہ اس نے پوری کر دی. تھوڑی کمی اس کو نظر آئی, اس کو بیچ میں نظر آئی, یہ کہتا ہے پہلے تھوڑی سی تمید ہونی چاہیے تھی. اور چلو درود پاک پڑھنا منع نہیں ہے, درود پاک سے بڑی سعادت کون سی ہے؟ آپ فضائل درود شریف دیکھیں مولانا زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی, پتا چلے کہ یہاں درود پاک کے متعلق کیا عقیدہ ہے اور کیا تعلیم ہے. لیکن یہاں کہا جاتا ہے جی درود پاک نہیں پڑھتے, درود کے منکر ہیں. بھئی کیسے, ثبوت کیا ہوا آپ کے پاس؟ کہتے جی وہ اذان سے پہلے نہیں پڑھتے. میں پوچھتا ہوں کہ جو اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتا وہ درود کا منکر, اور جو اذان سے پہلے یاسین نہ پڑھے
وہ یاسین کا منکر ہوگا نا.
اور جو اذان سے پہلے سورہ الرحمن نہ پڑھے وہ رحمان کا منکر. تو مجھے بتاؤ سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک اذان سے پہلے کون سی سورت پڑھتے ہو؟ جب ایک سورت بھی نہیں پڑھتے تو سارے قرآن کے منکر ہو. تمہارا معیار یہ ہے, میں کیا کروں؟ تمہارے پاس دلائل ایسے ہوتے ہیں نا, کیونکہ یہ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے لہذا درود کے منکر. یعنی تعلیم میں پڑھے بھلی, تبلیغ میں پڑھے بھلی, تقریر میں پڑھے بھلی, تحریر میں لکھے بھلی, خطبے میں پڑھے بھلی, نماز میں پڑھتے رہیں, لیکن چونکہ اذان سے پہلے نہیں پڑھتے لہذا یہ منکر ہیں. روزانہ ہزار مرتبہ درود پڑھے لیکن اذان سے پہلے نہیں پڑھتے, یہ منکر ہیں. تو میں پوچھتا ہوں پھر جناب, آپ اذان سے پہلے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, سورہ بقرہ نہیں پڑھتے, آل عمران نہیں پڑھتے, نساء نہیں پڑھتے, مائدہ نہیں پڑھتے, سورہ توبہ نہیں پڑھتے, سورہ مجادلہ نہیں پڑھتے, سورہ حقا نہیں پڑھتے, سورہ واقعہ نہیں پڑھتے, سورہ اخلاص نہیں پڑھتے, کچھ نہیں, سورۃ الناس تک نہیں پڑھتے, قل ھو اللہ تک نہیں پڑھتے, تم نے کیا پڑھا؟ تم اذان سے پہلے کلمہ بھی نہیں پڑھتے. ناراض نہ ہونا, آپ نے استدلال کا انداز جو نیا بنایا ہے, دلیل ایسے نہیں ہوتی. اہل سنت بہت مضبوط, بہت مضبوط طریقہ ہے, بہت مضبوط راستہ ہے, بہت کھلا سادہ راستہ ہے. اہل سنت کے پیر ریت کے ٹیلے پر نہیں, پتھر کی چٹان پر ہوتے ہیں. اہل سنت اتنے کمزور دلائل والے نہیں ہوتے. نہ سنت کمزور ہوتی ہے نہ اہل سنت کمزور ہوتے ہیں. سنت کبھی ضعیف ہوئی ہے؟ آپ نے روایت ضعیف سنی ہوگی کہ یہ روایت ضعیف ہے, یہاں تک بھی کہہ دیا ہوگا بھی یہ حدیث ضعیف ہے. کبھی آپ نے سنت بھی ضعیف سنی؟ نہ سنت ضعیف ہوتی ہے نہ اہل سنت ضعیف ہوتے ہیں. نہ سنت کمزور ہوتی ہے نہ اہل سنت کمزور ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ سنت اسے کہا جاتا ہے جو حضور نے سکھایا ہو اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہو. حضور نے سکھایا ہو اور صحابہ نے وہ کر کے دکھایا ہو. ایک آدھ مرتبہ ہو گیا وہ نہیں, ایک آدھ مرتبہ ہو گیا پھر شک ہوا کہ ہوا یا نہ ہوا, کسی نے کہا ہوا کسی نے کہا نہ ہوا, ایک آدھ مرتبہ ہوا پھر ختم ہو گیا منسوخ ہو گیا, یہ نہیں. وہ روایت میں آئے گا, حدیث میں آئے گا, سنت نہیں کہلائے گا. یعنی یوں دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک چیز منقول آ گئی, اب دیکھنا پڑے گا صحابہ کرام کی طرف کہ انہوں نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. آقا کی زندگی میں اور آقا کے تشریف لے جانے کے بعد اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. اگر آپ کو نظر آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہمیں ملی لیکن صحابہ اس پر عمل نہیں کرتے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ صحابہ نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ بات منسوخ ہو گئی, یا یہ کہا جائے گا کہ یہ حضور کا خاصا تھا. مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیک وقت اپنے حرم میں اپنے گھر میں 9 بیویاں رکھی. بیک وقت 9, ٹھیک ہے, یہ بات حدیث میں آ گئی, یہ بات روایت میں آ گئی کہ 9 بیویاں حضور کی. اب دیکھا جائے گا کہ صحابہ نے بھی 9 بیویاں رکھی یا نہیں رکھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب جب دیکھا تو صحابہ کرام میں سے کسی نے 9 بیویاں رکھی؟ میں ایک وقت کی بات کر رہا ہوں, رکھی نہیں رکھی. تو اب یہ سنت نہیں, یہ سنت نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لیکن صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ نے سنت کو چھوڑ دیا, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ سنت ہی نہیں, یہ حضور کا خاصا ہے, یہ حضور کا خاصا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ سنت نہیں بنتا, حضور نے جو سکھایا وہ سنت بنتا ہے. جو حضور نے کیا وہ حضور کا خاصہ بھی ہو سکتا ہے, جو حضور نے کیا وہ امر عادی بھی ہو سکتا ہے, جو حضور نے کیا وہ تقاضا تبعی بھی ہو سکتا ہے, جو حضور نے کیا وہ امر منسوخ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو حضور نے سکھایا اور صحابہ نے کر کے دکھایا کرتے رہے یہ سنت ہے, یہ کبھی کمزور نہیں ہوتی. اور اہل سنت بھی کبھی کمزور نہیں ہوتے، کیونکہ اہل سنت بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں. اہل سنت بناتے نہیں ہیں، بولو اہل سنت بناتے، زور سے.
کچھ بات سمجھ آ رہی ہے یا میں کہیں اور جا رہا ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟
اہل سنت بناتے نہیں ہیں، بولو کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں. اہل سنت بناتے، دین کو بناتے نہیں ہیں بلکہ بتاتے ہیں، اپنی طرف سے بناتے نہیں. کہتے ہیں نحنو نقتدی ولا نبتدی، نحنو نتبع ولا نبتدع، نحنو اسرا بعید الشریعہ. یہ بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں. جو انہیں ملتا ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں. آقا سے ملا، آگے پہنچایا، رب نے بھیجا، آگے پہنچایا، وحی کے ذریعے آیا، وحی مطلوب سے آیا، آگے پہنچایا، غیر مطلوب سے آیا، آگے پہنچایا، کیا سے؟ شرعی سے. وہ چیز بھی وہاں سے آتی ہے، وہ بھی بتلانے والی بات ہے، مضر ہے، کیا مثبت نہیں ہوتا. میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں. جو بناتے ہیں وہ اہل بدعت ہوتے ہیں، جو بناتے ہیں وہ اہل ضلالت ہوتے ہیں. جو بناتے ہیں دین کو، جو بناتے ہیں وہ کفر والے ہو سکتے، بدعت والے ہو سکتے، سنت والے نہیں ہو سکتے. سنت والے حضور کا لایا ہوا، حضور کا سکھایا ہوا، صحابہ کا عمل کر کے دکھایا ہوا، وہ دین آگے بتاتے ہیں، نیا بناتے. بنانے والے جس جس حد تک بناتے جائیں گے، اتنے ہدایت سے دور ہوتے جائیں گے. جتنا سنت سے دور ہوتے جائیں گے، اتنا ہدایت سے دور ہوتے جائیں گے. جس حیثیت کی بات بنائیں گے، اس حیثیت کی ان سے ہدایت چھوٹ جائے گی. اگر یہ اپنی طرف سے کوئی مستحب بنائیں گے تو بدعتی بنیں گے، بدعت درجہ چھوٹے کی. اگر اپنی طرف سے کوئی یہ مسنون کہہ کر بنائیں گے اور اپنی طرف سے اس کو زیادہ تاکید دیں گے تو بدعت کا درجہ بڑھ جائے گا. اگر اپنی طرف سے کوئی ایمانی حصہ بنا لیا، ایمانی علامت بنا لی، اپنی طرف سے کوئی فریضہ بنا لیا، کوئی چیز زیادہ ہی لازم کر لی، اس کو واجب یا فرض قرار دے دیا، تو پھر بدعت کا درجہ بدعت مکفرہ تک پہنچے گا. یوں سمجھیے کوئی تیجا بناتا ہے، کوئی چالیس وہ بناتا ہے، اس کی گمراہی وہاں تک رہتی ہے، اور کوئی کلمہ بناتا ہے، اس کی گمراہی آگے بڑھ تک کفر تک پہنچتی ہے. سمجھ بھی آئیے؟ للکار کو رکھیں. بنانے والے ہدایت سے دور ہوتے ہیں اور بتانے والے ہدایت سے رہتے ہیں، کیونکہ حضور نے دین پہنچایا. حضور نے دین، ہاں، اس کا اظہار ہو سکتا ہے، استنباط ہو سکتا ہے، اختراع نہیں ہو سکتا. اختراع جو کرتے ہیں، جو بناتے ہیں، وہ سنت سے دور ہوتے جاتے ہیں، ہدایت سے دور ہوتے جاتے ہیں. جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنا کے رکھا، وہ حضور کے سچے غلام، جنہیں حضور کے طریقے میں کوئی عیب نظر نہ آیا، وہ حضور کے سچے غلام. دنیا کہے ہم چاند سے آگے چلے گئے، دنیا کہے ہم مریخ تک پہنچ گئے، دنیا کہے ہم نے اتنی ترقی کر لی، دنیا کہے ہم نے پوری دنیا کو آج پوری کائنات کو عاجز کر ڈالا، مسخر کر ڈالا، لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں دوستو بزرگو، ہماری دونوں جہان کی کامیابی صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں. نہیں سمجھے؟ یہ ہیں بتانے والے، بنانے والے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں تمہاری مرضی، جہاں پہنچو، جتنی تحقیقات کر لو، جتنی ریسرچ کر لو، سائنسدان کچھ کہیں، دنیا والے کچھ کہیں، عقل کے پجاری کچھ کہیں، اور ہم تو صرف یہی کہیں گے کہ آقا کو اللہ نے بھیجا تو کمال دے کر بھیجا، اور اتنا کمال دے کر بھیجا کہ اس سے آگے یا اس کے برابر کسی اور کو نہ دیا ہے نہ دیا جائے گا. اب ہماری کامیابی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی طریقوں میں ہے. اب وہ طریقے بتاتے ہیں، اپنی طرف سے طریقے بناتے، اپنی طرف سے طریقے بناتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی 24 گھنٹے کی زندگی ہماری حضور کے طریقے کے مطابق ہو جائے، بس اس میں ہماری کامیابی ہے، اس جہان کی بھی کامیابی، اس جہان کی بھی کامیابی، ہماری زندگی کامیاب، موت کامیاب، اللہ راضی ہو جائیں گے، ہمیں دونوں جہان کی کامیابی، کامرانی اور سعادت نصیب ہو جائے گی. بس پھر بتاتے ہیں کہ آقا یوں کھایا کرتے تھے، آقا یوں پیا کرتے تھے، آقا یوں بولا کرتے تھے، آقا یوں بیٹھا کرتے تھے، آقا یوں چلا کرتے تھے، آقا یوں سویا کرتے تھے، اور ہماری تابع داری، ہماری کامیابی حضور کی تابع داری میں ہے. ہمیں کچھ بنانا نہیں ہے، صرف وہی بتانا ہے جو وہاں سے آیا ہے. اور بنانے والے بنانے بیٹھتے ہیں، آؤ جی نیا کلمہ لے لو، ہیں کلمے کلئی کرا لو، پرانے نئے کرا لو، کلمے کلئی کرا لو، کچھ کلئی کرتے ہیں اور کچھ نئے بنا کے دیتے ہیں. نئے بنانے والے انہیں چھوڑ دیتے ہیں. اور میں جب جیل میں تھا تو ایک گروپ آیا انویسٹیگیشن کے لیے، خیر انہوں نے مجھے کہا کہ جو مسلمانوں کو لڑائے وہ کون ہوتا ہے، شیطان نہیں ہوتا؟ میں نے کہا جی بالکل شیطان ہوتا ہے. میں نے کہا بہت بڑے شیطان ہوتے ہیں، جتنے بڑے مسلمانوں کو لڑائے اتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں، جتنے بڑے مسلمانوں، توجہ جاگ تو نہیں رہے آپ، جتنے بڑے مسلمانوں کو لڑائے اتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ جتنے بڑے مسلمانوں کو لڑائے اتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ علی اور معاویہ کو لڑائے تو پھر اتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا جو مسلمانوں کو لڑائے وہ واقعی شیطان ہوتے ہیں. تو کہتا ہے پھر تم کیوں لڑاتے ہو؟ ہاں مسلمانوں کو اللہ اللہ کرو، ہم کہاں لڑاتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی مسلمانوں تمہاری زبان جو بھی ہے آؤ پنجابی سرائکی ایک ہو جاؤ، اردو سندھی والے ایک ہو جاؤ، بلوچ اور پختون ایک ہو جاؤ، ہم کہاں لڑاتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں مسلم لیگ والو پی پی والو آؤ مل جاؤ، ہم تو کہتے ہیں کہ سندھ والو پنجاب والو آؤ مل جاؤ، سارے علاقے تمہارے جو بھی ہوں، زبان تمہاری جو بھی ہو، قبیلہ تمہارا جو بھی ہو، پارٹی تمہاری جو بھی ہو، مسلک فروعی اختلافات کے باوجود تمہارا جو بھی ہو، ہم تو کہتے ہیں جناب یہ رفع دین کرنے والے بھی آ جاؤ، نہ کرنے والے بھی آ جاؤ، آٹھ والے بھی آ جاؤ، بیس والے بھی آ جاؤ، درود پڑھنے والے بھی آ جاؤ، انگوٹھے چومنے والے بھی آ جاؤ، سندھی بھی آ جاؤ، اردو والے بھی آ جاؤ، سرائکی والے بھی آ جاؤ، پنجابی والے بھی آ جاؤ. میں نے کہا میری اسٹیج تو گلدستہ لگتا ہے، میرا اسٹیج تو گلدستہ لگتا ہے، یہاں تو کالی پگڑیاں ہوتی ہیں، سفید پگڑیاں ہوتی ہیں، سبز پگڑیاں ہوتی ہیں، ہم تو کچھا کرتے ہیں، ہم کہاں لڑاتے ہیں؟ لڑاتے ہیں بھائی. کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں، تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اصل بات کرو نا پھر. میں نے کہا جی میں نے بڑا تلاش کیا ہے، میں نے بڑا تلاش کیا ہے لیکن مجھے ان میں مسلمانوں والی کوئی بات ملی نہیں، نہیں ملی. میں نے بڑا تلاش کیا، اب میں مجبور ہوں، مسلمان کے لیے تو کوئی علامت ہوتی ہے، کوئی خاصا مسلمانوں والا ان میں مجھے ملا نہیں ہے تو میں مجبور ہوں. اگر آپ کوئی خاصا بتا دیں کہ مسلمانوں کا فلاں خاصا ان میں ہے تو میں مان لوں گا. اب جناب وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، آٹھ افسران تھے، ابھی تو انہیں بڑا جوش تھا، اب سوچنے لگے کہ کوئی مسلمانوں والی بات ان میں ڈھونڈیں. ایک دوسرے کی طرف دیکھ دیکھ کر انہیں کچھ نہ ملا. ایک کہتا ہے پٹھان افسر کہتے کلمہ جو پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. میں نے پوچھا خان صاحب مسلمانوں والا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں وہ دوسرا. کہتے ہیں وہ دوسرا کلمہ جو پڑھتے ہیں. میں نے کہا میں بھی یہی تو کہتا ہوں کہ وہ دوسرے ہیں، دوسرا کلمہ جو پڑھتے ہیں تو وہ دوسرے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا کلمہ الگ بنایا ہے، ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے وہ بتایا ہے جو وہاں سے چلا آیا ہے، جو حضور نے سکھایا ہے اور تمام صحابہ نے پڑھ کر دکھایا ہے. ہمارے پاس تو وہ کلمہ ہے اور ہمارے بزرگ بتاتے ہیں بناتے، بولو بتاتے ہیں بناتے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنا بنایا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جیسے ان کا کلمہ دوسرا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کہتے ہو بات تو صحیح ہیں، بات تو صحیح. تو میرے دوستو اب ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جو حضور کا طریقہ ہمیں بتلایا گیا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں یا اپنے اپنے طریقے بنا رہے ہیں؟ آج مسلمان مجھے نظر آتا ہے بھنگی کے دروازے پہ، آج مسلمان نظر آتا ہے یہودی کے دروازے پہ، آج مسلمان نظر آتا ہے عیسائی کے دروازے پہ، آج مسلمان نظر آتا ہے ہندو کے دروازے پہ، وہاں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوتا ہے. کیوں جھولی پھیلا کے مسلمان مانگ رہا ہے کافر سے کہ تو اپنی صورت کا طریقہ مجھے سکھا دے، میں صورت ویسی بناؤں جیسی تیری ہے. یہ جھولی پھیلائے ہوئے ہے کافر کے دروازے پہ کہ تیرا طریقہ شادی کا، تیرا طریقہ لباس کا، وہ میں اپنانا چاہتا ہوں، میری ترقی اسی میں ہے. آج مسلمان کافر کے دروازے پر کھڑا ہے کہ تیرے کھانے کا طریقہ مجھے بڑا پسند ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب میں ترقی کر گیا ہوں اور اس ماڈرن دور کا بندہ میں ترقی یافتہ ہوں اور میں اب تیرے طریقے پر کھایا کروں گا، جیسے کھوتا کھڑے ہو کر کھائے میں بھی کھڑے ہو کر کھایا کروں گا. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو سکھا، ہندو سے کہتا ہے تو سکھا، یہودی سے کہتا ہے تو سکھا، عیسائی سے کہتا ہے تو سکھا، سکھ سے کہتا ہے تو سکھا، دوسرے کافروں سے کہتا ہے تو سکھا. ایک ایک بات ایک ایک کافر سے سیکھتا ہے اور اس میں اپنی ترقی سمجھتا ہے. میں آج مسلمان کافر کے دروازے پر کھڑا ہے کہ تیرے کھانے کا طریقہ مجھے بڑا پسند ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب میں ترقی کر گیا ہوں اور اس ماڈرن دور کا بندہ میں ترقی یافتا ہوں اور میں اب تیرے طریقے پر کھایا کروں گا، جیسے کھوتا کھڑے ہو کر کھائے میں بھی کھڑے ہو کر کھایا کروں گا. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو سکھا، ہندو سے کہتا ہے تو سکھا، یہودی سے کہتا ہے تو سکھا، عیسائی سے کہتا ہے تو سکھا، سکھ سے کہتا ہے پر کھایا کروں گا. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو سکھا، ہندو سے کہتا ہے تو سکھا، یہودی سے کہتا ہے تو سکھا، عیسائی سے کہتا ہے تو سکھا، سکھ سے کہتا ہے تو سکھا، دوسرے کافروں سے کہتا ہے تو سکھا. ایک ایک بات ایک ایک کافر سے سیکھتا ہے اور اس میں اپنی ترقی سمجھتا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہی کافر تجھے سوال کرے، مسلمان اگر وہی کافر تجھے سوال کرے کہ میاں تم تو کہتے ہو کہ ہمارے نبی کا طریقہ سب سے اچھا ہے، تم تو کہتے ہو ہمارے نبی کی صورت اچھی، تم تو کہتے ہو ہمارے نبی کی سیرت اچھی، تم تو کہتے ہو ہمارے نبی کی خوشی اچھی، تم تو کہتے ہو ہمارے نبی کی غمی اچھی، تم تو کہتے ہو ہمارے نبی کا خلق عظیم، تم تو کہتے ہو ہمارے نبی کے معاملات اچھے، تم تو کہتے ہو ہمارے نبی کا بولنا اچھا، تم تو کہتے ہو ہمارے نبی کا سونا اچھا، تم تو کہتے ہو ہمارے نبی کا کھانا اچھا، تم تو کہتے ہو ہمارے نبی کا طریقہ اچھا، پھر تمہیں وہ طریقہ پسند کیوں نہیں آیا؟ تمہیں وہ گفتار پسند کیوں نہیں آئی؟ تمہیں وہ انداز پسند کیوں نہیں آیا؟ تمہیں وہ صورت پسند کیوں نہیں آئی؟ تمہیں وہ کردار پسند کیوں نہیں آیا؟ مسلمان بتا پھر تیرے پاس اس کا جواب کیا ہوگا؟ سوال سمجھ آیا؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچ لیجئے کہ اس کا جواب میرے پاس کچھ ہے؟ اگر نہیں ہے کوئی جواب تو پھر حضور کے دین کو شرمندہ تو آپ نے کیا. اگر حضور سے سوال کر لے کوئی کافر کہ جناب ہر کسی پارٹی کو اپنے لیڈر کا انداز اچھا لگتا ہے، ہر مقتدی کو مقتدا کا انداز اچھا لگتا ہے، آپ کے مقتدی کیسے ہیں؟ آپ کا انداز تو اپنوں کو ہی اچھا نہیں لگتا. اگر حضور سے پوچھنے کافر پوچھنے کہ آپ کی امت کو آپ کا انداز اچھا نہیں لگتا تو حضور آپ کی طرف سے کیا جواب دیں گے؟ تم حضور کو لاجواب بنانا چاہتے ہو؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ بات پہنچے گی کہ انہوں نے میرا کہا نہ مانا، میں نے تو معراج میں بھی ان کے لیے دعائیں کی، میں نے تو رات کو ساری ساری رات رو رو کر گڑ گڑا کر رب سے ان کے لیے مغفرت مانگی، لیکن میں نے جتنی تاکید کی انہوں نے اتنا ہی میرے سنت کے خلاف زندگی گزاری، جتنی میں نے تاکید کی اتنی انہوں نے نماز چھوڑی، جتنی میں نے تاکید کی اتنی انہوں نے داڑھی منڈائی، جتنا میں نے تاکید کیا اتنا یہ لہو لعب میں بچنے کے بجائے مشغول رہے، جہاں سے میں نے روکا وہاں انہوں نے زور بھرا، جہاں میں نے جانے کے لیے کہا وہاں یہ بالکل نہ گئے. آپ بتائیں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ابو جہل نے، ابو لہب نے، اس میں شیبے نے، کافروں نے حضور کے دل کو کم گرمایا تھا، حضور علیہ السلام کو کم تنگ کیا تھا کہ اب کلمہ پڑھنے والوں تم حضور کو تنگ کرنے لگے ہو. طریقہ ہم اپنائیں، حضور کا نام لیتے ہیں صحابہ کا، ہمیں سپاہ صحابہ، صحابہ نے حضور کی غلامی دی ہے، عملی دیا اور پھر حفاظت کی ہے، عملی غلامی دی ہے، عملی اتباع کیا ہے اور انہوں نے کائنات کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے نبی کی تابع داری کرو. کیسے؟ جیسے ہم کرتے ہیں. سپاہ صحابہ والوں، تم لوگوں کو دعوت دو کہ آؤ صحابہ کرام کی تابے داری کرو، حضور کی مجلس کی تابے داری کرو. کیسے؟ پہلے خود کرو، پھر کہو جیسے ہم کرتے ہیں. عملی نمونہ پیش کرو نا. یہ کیا ہے؟ زبان پہ کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، یہ تو دوسروں کا طریقہ ہے، ہمارا تھوڑی ہے. آپ کہیں گے نہیں جی، دل میں بھی یہی ہے کہ حضور کا طریقہ اچھا ہے، صحابہ کا طریقہ اچھا ہے. اگر زبان سے بھی کہتے ہو دل میں بھی یہی ہے تو تمہاری داڑھی کوئی دوسرا زوری موڑ لیتا ہے. اگر تمہارے دل میں بھی نماز کی اہمیت ہے پھر دوسرا کوئی تمہیں مسجد سے کھینچ کے لے آتا ہے. اپنے عمل کی طرف بھی توجہ دو. دشمن ہر وقت تاک میں رہتا ہے. دشمن یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ تمہیں اگر حضور کا طریقہ اچھا لگتا تو تم خود تو عمل کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر سوال ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کی تعلیم اتنی اچھی ہوتی تو آپ کی امت کو تو پسند آتی. اور مفتیوں، مولوی صاحبوں، بزرگوں، آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے. تو مسلمانوں، تم سب سے سوال ہو سکتا ہے. قادیانی، تمہیں سارا اخلاق یہیں یاد آتا ہے. بہرحال عقائد میں، اعمال میں، آئیے سنت پہ. عقائد میں، اعمال میں، آئیے سنت پہ. سنت کا معنی حضور کا طریقہ. سنت کا معنی بولو صلی اللہ، جو حضور نے طریقہ سکھایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، جو حضور نے سکھایا صحابہ نے اپنایا، وہ عقیدے سے لے کر عمل تک، فرائض سے لے کر مستحبات تک، سارے کا سارا، مصلی سے لے کر میدان تک، سارے کو ملا کر سارے اسوہ حسنہ کا نام سنت رسول ہے. سمجھائی نہیں بات کو. کہتے ہیں جی جو ایک سنت پہ عمل کرے، جو ایک سنت پہ عمل کرے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اور پھر کہتے ہیں جی پانی پینے کی کتنی سنتیں ہیں؟ پانی پینے کی 6 سنتیں. اب ایک گلاس پانی پیا اور 600 شہید آ گئے. یہی ہوا نا. روزانہ پتہ نہیں کتنے ہزار شہید لیتے ہیں. کیا ضرورت ہے پھر میدان میں جانے کی؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میں تو شہید. توجہ، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک مسنون کام کو کیا تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے، یہ نہیں ہے معنی. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میں تو شہید. فرمایا جو کوئی چمٹا رہے میرے طریقے کے ساتھ، من تمسک، جو چمٹا رہے بے سنتی میرے طریقے کے ساتھ، عند فساد امتی میری امت میں بگاڑ پیدا ہونے کے وقت، فلہو اجر میں تو شہید، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. حضور کے اسوہ حسنہ سے، حضور کی سنت سے چمٹا رہے. دنیا کچھ کہے، لوگ کچھ کہیں، برادری کچھ کہے، قوم کچھ کہے، اہل محلہ کچھ کہیں، شہر والے کچھ کہیں، وطن والے کچھ کہیں، دوست کچھ کہیں، دشمن کچھ کہیں، لیکن جو بھی موڑ زندگی کا آئے یہ پہلے دیکھے کہ سنت کیا ہے. امر مسنون ایک ایک پہ نظر رکھے، ہر شعبے میں دیکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسنون طریقہ کیا ہے. سنت کہا جائے گا پوری زندگی کو، کہ جب وقت آیا بولنے کا سنت کے مطابق بولا، جب وقت آیا پیار کا سنت کے مطابق پیار کیا، وقت آیا مقابلے کا سنت کے مطابق مقابلہ کیا، وقت آیا امامت کا سنت کے مطابق امامت کی، وقت آیا قیادت کا سنت کے مطابق قیادت کی، وقت آیا دوستی کا سنت کے مطابق دوستی رکھی، وقت آیا دشمنی کا سنت کے مطابق دشمنی رکھی، وقت آیا شادی کا سنت کے مطابق شادی کی، وقت آیا غمی کا سنت کے مطابق غمی کی، وقت آیا لباس پہننے کا سنت کے مطابق لباس پہنا، وقت آیا اٹھنے کا سنت کے مطابق
مطابق اٹھا، وقت آیا بیٹھنے کا سنت کے مطابق بیٹھا، وقت آیا سونے کا سنت کے مطابق سویا، ہاں ہاں اس میں حضور کی زندگی کے تمام شعبے آ جائیں گے، فرائض بھی آ جائیں گے، واجبات بھی آ جائیں گے، نوافل بھی آ جائیں گے، خلوت بھی آ جائے گی، جلوت بھی آ جائے گی، دوستی بھی آ جائے گی، دشمنی بھی آ جائے گی، مسجد بھی آ جائے گی، میدان بھی آ جائے گا، قیادت بھی آ جائے گی، سیادت بھی آ جائے گی، امامت بھی آ جائے گی، سب کچھ. حضور کی ساری زندگی اسوہ رسول اکرم کا نام سنت رسول ہے، جو پورے اسوہ حسنہ کو اپناتا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اسے کئی مقامات پر یوں سمجھیے اپنے جذبات کو تباہ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کسی کی پرواہ نہ کر کے حضور کی سنت پہ زندگی گزار جاتا ہے. فرمایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے.
یہ تھوڑی ہے کہ دیکھ کر پینے پر 100 شہید ہو گئے، سانس لینے پر الگ 100 شہید ہو گئے، بیٹھنے پر الگ 100 شہید ہو گئے. اللہ بڑا کریم ہے، لیکن حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. کیوں؟ ان نکاح من سنتی، یہ نہیں فرمایا ان نکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے. ترجمہ تو یوں کیا جاتا ہے نا، نکاح میری سنت ہے. میں پوچھتا ہوں یہ میں نے کیوں فرمایا، بیچ میں نے بھی تو ہے نا. ان نکاح من سنتی، یہ من جو موجود ہے، یہ من تبعیض یا من بازیہ جو موجود ہے، ان نکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت کا حصہ ہے. تو ساری زندگی حضور کی وہ سنت ہے اور نکاح اس کا بولو حصہ ہے. تو ایک ایک کام جو حضور کے طریقے کے مطابق ہو وہ سنت کا حصہ ہے، اور پوری زندگی اسوہ رسول اکرم یہ سنت رسول. اگر کہیں مجازن کہا گیا کسی ایک کام کو سنت، وہ تسمیۃ الجزء بسم الکل ہوتا ہے، ورنہ سنت تو پورے حضور کے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا. بات سمجھ آئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کو عقیدے میں عمل میں اپنا لیجئے، اور عمل کر کے پھر دعوت دیں، پھر میدان میں اتریں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، لیکن فضا تو وہ ہو. فضائے بدر کیا ہے پتہ ہے؟ فضائے بدر کیا ہے؟ یہی کہ حضور فرماتے رہے ہم نہ مانے، زندگی اپنی حضور کی تعلیم کے خلاف ہو، یہ فضائے بدر ہے. وہاں کچھ پیروں ننگے نظر آتے ہیں، کچھ کو قمیص نہیں پہنی ہوئی، کچھ سر سے ننگے ہیں، کچھ کے ہاتھ میں تلوار نہیں، کچھ کے ہاتھ میں چھڑیاں ہیں، کچھ خالی ہاتھ ہیں. میں دیکھتا ہوں یہ جنگ پہ آ رہے تھے، تو کچھ تو تیاری کر کے آتے، سوالی لے کر آتے، قرضہ لے کر آتے، تیار تو ہو کر آتے. لیکن جب میں نے سیرت نگار کے قلم کو دیکھا، بات کچھ اور نکلی کہ نہیں نہیں تیاری کرتے تو کر سکتے تھے، بات یہ نہیں تھی. بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تیار نہیں کیا، حضور نے فرمایا اٹھو چلو، اور جب فرمایا چلو تو کسی نے یہ نہیں کہا جو جوتی پہن کے نہیں آیا تھا، اس نے یہ نہیں کہا آقا ٹھہر جائیے میں جوتی پہن کے آؤں، جس نے قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی اس نے نہیں کہا کہ آقا ٹھہر جائیے میں قمیص پہن کر آؤں، جس کے سر پہ پگڑی نہیں تھی اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ٹھہرے میں پگڑی پہن کر آؤں، جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں گھر سے تلوار لے کر آؤں. بس جو جس حال میں تھے حضور نے فرمایا آؤ چلے، وہ چل پڑے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی آئیے حضور کے ہر حکم پہ، حضور کے ہر سنت پہ عمل کرنے کے لیے یوں تیار ہو جائیے کہ جو چیز حضور کی سنت ہے، جو کچھ حضور کا طریقہ ہے، اس کو اپنانے کے لیے آپ فوراً تیار ہو جائیے. جب حضور کی سنت ہو مصلے پہ کھڑا ہونا تو مصلے کے لیے تیار ہو جائیے، حضور کی سنت ہو شمشیر بکف میدان میں آنا تو میدان میں آنے کے لیے تیار ہو جائیے، پھر دیکھیے اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے. ہیں آپ تیار؟ جو تیار ہیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، دیکھیے بھائی جھوٹی قسم کوئی نہ کھائے، یہ وقت دیکھیں کون سا ہے، تہجد کا وقت. حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ ہے؟ جن کا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب شریعت مطہرہ آئے گی نافذ ہوگی تو پھر ظالم اندر ہوگا، مظلوم اندر نہیں ہوگا. آئیے اور عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ بقایا زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے،
ربیع الاول کی نسبت سے میں نے عرض کیا ہے کہ آقا کی تشریف آوری پر ہم سب یہ عزم کر لیں، آقا کی تشریف آوری کے مہینے پر ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں کہ ہم ہندوؤں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے دروازے پر جائیں، وہاں سے بھیک مانگیں کہ ہمیں طریقے سکھاؤ. ہمارے نبی کا طریقہ زندگی وہ ہے جسے اللہ نے بھی حسین کہا ہے. گزاریں گے تو اس طریقے پر گزاریں گے. ٹھیک ہے، آپ جوان اور بوڑھے حضرات، آپ تو صحابہ کرام کی قربانیاں سنتے ہی رہتے ہیں، آپ وہ نمونہ پیش کریں کہ ہمارے تمام تعلقات اس لیے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کی محفل کی عزت و عظمت کی قربان کر دیں.
اور دوستو، درخواست یہ ہے اللہ کریم ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور زندگی، میں کہتا ہوں مزیدار زندگی ہوگی اگر وہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی اور پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے نورانی اور مبارک طریقے پر ہوگی. ایک بات مسئلے کی یاد کر دوں، نورانی کا لفظ آ گیا. آج کل یہ جھگڑا بڑا پڑا ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، یہ مسئلہ بڑا عجیب ایک بڑی دھوم دھام سے شروع ہوا. میں اس پر ایک بزرگ کا شعر پڑھا، بڑا عجیب دل میں لگا. کہتا اس دور کے ملاؤں کو فقط نور کی سوجھی، اندھے کو اندھیرے میں بڑے دور کی سوجھی. اس دور کے ملا کو فقط نور کی سوجھی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی. اب لوگوں کو کلمہ نماز نہیں آتا، دین نہیں آتا، عقیدہ ان کو درست نہیں ہے، مگر نور بشر کے مسئلے میں لوگوں کو ایسا پھنسا رکھا ہے نا جی، یہ نوری کہتے ہیں، یہ بشر کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. ایک بزرگ کہیں مہمان ہوئے تو میزبان نے کہا مولانا یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں. تو مولانا سوچنے لگے، میزبان ہے میں مہمان ہوں، مسئلہ سوچ کر کے اس کو جواب دوں. وہ سوچنے لگا تو اتنے میں میزبان نے کہا مولانا آپ ناشتہ مکھن سے کریں گے یا دہی سے؟ اس نے کہا اس کے درمیان سے یا کو نکال دے، اس کے درمیان سے یا کو نکال دے. وہ سمجھ گیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، سمجھ گیا کہ بھائی دودھ اور مکھن سے ناشتہ کراؤں، مطلب یا والی بات نہیں ہے، صرف دودھ نہیں اپنا دہی اور صرف مکھن نہ ہو بلکہ دودھ اور مکھن. خیر ناشتہ وہ لے آیا، ناشتہ رکھا حضرت کے سامنے، حضرت نے ناشتہ شروع کیا. تو اتنے میں وہ پھر اس نے کہا مولانا ناشتہ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میرے مسئلے کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں؟ اس نے کہا اس ناشتے نے اس مسئلے کو حل کر دیا. اس نے کہا کیا؟ انہیں کہا اس میں بھی یا کو درمیان سے نکال لیں. یہ یا جو ہے نا، یہ یا جو ہے نا، اس نے ہمارے میں تفریق پیدا کر دیا. لڑانے کا ذریعہ یہ یا بنی ہوئی ہے. نور ہیں یا بشر ہیں؟ بھی اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ بشر ہیں، مگر آپ جو دین لے کے آئے، آپ کی جو سنت ہے وہ نور ہی نور ہے. آپ کا وضو کرنا نور، آپ کا بولنا نور، آپ کا سونا نور، آپ کا اٹھنا نور ہے نا جی، آپ کا بیٹھنا نور، آپ کا چلنا نور، آپ کا ہر عمل نور ہے. جسم کے اعتبار سے آپ بشر ہیں. تو یہ یا کے مسئلے میں نہ پڑیں. کوئی نور کہے تو ٹھیک ہے، بشر کہے تو ٹھیک ہے. جو آپ دین لے کے ہیں وہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، اور آپ ذات کے اعتبار سے بشر ہیں. اور ایسے بشر بادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات اقدس ہے پوری کائنات کے اندر تو پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور اس کے بعد باقی انبیاء، اور پھر یاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یار جن کو کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد پھر صحابہ کرام کا باری باری اشرف و بشرا اور یہ سارا. تو بہر اللہ کریم ہمارے عقیدوں کو درست فرما دے. یار تھوڑی تھوڑی باتوں پر نہ لڑیں ہم، ہے نا جی. آج فتنے اتنے ابھر رہے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے، اور جس کی کوئی حد و حساب نہیں. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو تنازع بنا کر کے ہم نے جناب گروہ بندیوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر دیا ہے. خدا را اس کا تقاضا اب یہ ہے کہ ہم شیر شکر ہو کر کے محبت کے ساتھ قرآن مقدس کی تعلیم کو اپنے سامنے رکھیں. اور میں آپ کو عرض کر دوں، غیر مسلم ساری توانائی صرف کر رہا ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو جائے. مسلمان کے گمراہی کے لیے اتنا کافی ہے کہ مسلمان قرآن پاک کی تعلیم سے دور ہو جائے. اور حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، جب ہم گمراہی میں پڑھیں گے اس وقت جب اس مقدس کتاب کی تعلیم سے دور ہوں گے, اور جب اس مقدس تعلیم مقدس کتاب کی تعلیم ہمارے سامنے ہوگی, کوئی دنیا کے اندر کوئی لال ہمیں مائی کا لال جو ہے ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. اسی سے وابستگی ہو جائے, اسی والا عقیدہ, اس کی تعریف ویسے کرو جیسے اللہ نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ میاں کی تعریف کہی ویسی تعریف اس ذات اقدس کی کرو, اور اس کی تعریف ویسے کرو جیسے اللہ نے فرمایا. جیسے اللہ نے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے, اس کی تعریف اس طرح سے کرو. بس بات ختم. اپنی طرف سے نہ اس کی تعریف میں کمی بیشی کرو, نہ اپنی طرف سے اس میں تعریف میں کمی بیشی کرو. جھگڑا اسی بات میں شروع ہوتا ہے جب آدمی اپنی طرف سے کوئی بات آگے چلاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ بھلے کاموں میں سبقت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس لیے میرے اللہ نے میرے مدنی پاک کو فرما دیا قرآن میں کہ میرے نبی اعلان کرو, قل انما انا بشر, قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی. اللہ نے فرمایا میرا مدنی کہہ دو, اعلان کر دو, حکم دینے والا رب الاولا ہے اور اعلان کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے. اب تو خود فیصلہ کر, ہم خدا کی مانے محمد مصطفیٰ کی مانے یا اس جاہل کی مانے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں نہیں محمد مصطفیٰ بشر والا لباس پہن کے آیا ہے, بشر والا چولا پہن کے آیا ہے, بشر والا برقع اوڑھ کے آیا ہے, ظاہر میں بشر ہے لیکن اندر میں خود خدا ہے. نعوذ باللہ, کتابوں میں لکھا ہے کہ معراج والی رات میرے مدنی جب معراج پہ گئے, سات آسمانوں سے گزرے, سدرت المنتہا پہ گئے, اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور قریب آؤ اور قریب آؤ. جبریل علیہ السلام رک گئے, حضور آگے چلے گئے آگے چلے گئے, اور اس پہ آیتیں لکھی ہیں, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اور نبی قریب ہوتے 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 جب عرش اولا پہ پہنچے, اور کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو تورات پہ بھی جوتا اتارا, طور پہ بھی جوتا اتارا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا میرے نبی تم عرش پہ بھی جوڑا پہن کے آ جاؤ. اب یہ پتہ نہیں یہ جوڑا پہننے والی آیت کس کا ترجمہ ہے, کس حدیث کے ٹکڑے کا ترجمہ ہے. اچھا نیچے سے اب جا رہی ہے, جب عرش پہ پہنچے احد احمد مل گئے اور پھر وہ ایک ہو گئے. اور جبریل نے جب دیکھا اور جبریل مسکرانے لگا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا جبریل کیوں مسکراتے ہو؟ اس نے کہا حضور نیچے بھی آپ تھے اوپر بھی آپ ہیں, پھر مجھے خامخواہ معراج کا ڈرامہ بنا دیا. اللہ معاف کرے خدا کے بندے, اگر نبی خود خدا ہے تو پھر معراج کا کیا معنی ہے؟ معراج تو تب ماننا پڑے گا کہ جب میرے مدنی کو بشر مانو گے, میرے مدنی کو ابن عبداللہ مانو گے, آمنہ کا لال مانو گے, بی بی حلیمہ کا دودھ پینے والا مانو گے, عبد المطلب کا پوتا مانو گے, اور حضرت عبداللہ ابراہیم قاسم کا ابا مانو گے, بی بی خدیجہ بی بی عائشہ کا شوہر مانو گے, فاطمہ الزہرا کا ابا مانو گے, حسن حسین کا دانا مانو گے. اگر بشریت کا انکار کر دو کہ اوپر بھی احد ہے نیچے ہے تو شکل میں احمد ہے اندر احد ہے, اور عقیدے لکھتے ہیں کہ اگر نبی کو بشر کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی معاف کرے, اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے. یہ نہیں کہ ہم کعبے میں الزام لگا رہے ہیں کتابوں میں لکھا ہے جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یعنی اوپر تھا تو خدا تھا, مدینے میں آیا تو مصطفیٰ ہے. اللہ معاف کرے مسلمانوں, اگر نصرانی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہے مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ ہاں جی, خدا کا بیٹا کہنے والے مسلمان ہیں. اور یہودی عزیر کو بیٹا کہے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ فیصلہ کریں, خدا کے کعبے میں قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے. جو خدا کا عیسیٰ کو بیٹا مانے وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر؟ اور جو عزیر کو بیٹا مانے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ اگر بیٹا بناؤ تو کافر, اور جو خود محمد کو خدا بنا دے. یہاں آ کے زبان گنگ ہو گئی. یہ مسئلہ ادھر آپ کے ملک میں ہے نا, اس لیے چپ. تم فیصلہ کرو, ہم تو بھائی پیٹنٹ وہاں بھی ہیں, ہمارے اوپر تو ایک مہر لگی ہوئی ہے. کہیں گے جی قرآن بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, حدیث بھی پڑھتے ہیں, اور بات دل کو بھی لگتی ہے, لیکن کیا کریں مولوی مکی ہے تو وہاں بھی. اچھا بعض کہتے ہیں ماشاءاللہ, کہتے ہیں جی ماشاءاللہ سیرت بھی بیان کرتے ہیں, لیکن اندر سے بات ان کے پاس ایکس رے ہے باقاعدہ. یہ ڈاکٹر تو بیچارے بیماری ایکس رے میں دیکھتے ہیں, یہ ایمان کی ایکس رے لے کے جیب میں پھرتے ہیں. یہ ایمان اندر سے دیکھ لیتے ہیں. یہ وہاں بھی ہے, یہ نبی کا منکر ہے. سمجھو, دعا کرو اللہ کسی کو منکر نہ بنائے, اللہ کسی کو بے ادب نہ بنائے. لیکن اگر بشریت کا انکار کرو گے تو پھر خدا کے قرآن کا انکار ہوگا. اور کافر بھی یہی کہتی تھی کہ جب نبی آئے سورت یاسین سب کو آتی ہے ماشاءاللہ. سورت یاسین پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ سورت یاسین نہ آئے تو ہمارے مولویوں کی آدھی روٹی بند ہو جائے. مردے پہ یہی سورت پڑھتے ہیں نا. لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ مارنے والی سورت ہے. خدا کے بندے سورت یاسین قرآن کا دل ہے. حضور نے فرمایا جیسے ہر چیز کا دل ہے, یاسین بھی قرآن کا دل ہے. اس میں کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. کافروں نے کیا کہا کہ تم کو ہم نبی نہیں مانتے, کیوں تم بشر ہو؟ نبی نہیں مانتے تم کیا ہو؟ بشر بھی ہم جیسے, جیسے ہم پیدا ہوئے ویسے تم پیدا ہوئے, جیسے ہم نے دودھ پیا ویسے تم نے دودھ پیا, جیسے ہم جوان ہوئے ویسے تم جوان ہوئے, جیسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ویسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے, جیسے ہمیں بخار آتے ہیں ویسے تمہیں بخار آتے ہیں. تو تم نبی کیسے بن سکتے ہو؟ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو. اب سمجھنا, ذرا توجہ کرنا. یعنی کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بشر تو ہیں لیکن نبی. کیا ہیں؟ بشر ہیں لیکن. بھائی تم ذرا مہربانی رکھو نا اپنی, یہ اپنی خیر اور بشر لے کے آ گیا. بعض صوفیوں کا جوش ہوتا ہے نا محبت میں, ان کو بھی جوش ہوتا ہے, تو اس کو بھی محبت بیچارے کو کہ بغض تو نہیں ہے, لیکن وہ محبت میں آگے ایک نمبر بڑھ جاتا ہے. یہی ڈر ہے نا کہ جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے پیار کرتے کرتے کہتے کہ آج تو مجھے آپ سے ٹوٹ کے پیار آ رہا ہے, میری ماں لگ رہی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاں جی, بیوی حلال ہوگی حرام, کیوں؟ محبت کر رہا تھا غریب. اب یاد رکھو, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کیا کہتے ہیں؟ ما انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. یا یعنی کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ بشر نبی نہیں بن سکتا، نبی کے لیے کوئی اور مخلوق آنی چاہیے، اس لیے کہتے تھے مان حاضر رسول یا کل الطعام و یمشی فی الاسواق، کہتے تھے اس کو ہم نبی کیسے مانے، یہ روٹی کھاتا ہے، یہ بازاروں میں بھی پھرتا ہے، یہ پانی بھی پیتا ہے، یہ تو ہم جیسا بشر ہے، یہ نبی نہیں بن سکتا. اور کہتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بھیجنے تھے تو پھر فرشتے کیوں نہیں بھیجے، نوری نبی کیوں نہیں بھیجا، اس بشر کو تو ہم نبی نہیں مان سکتے. اب سمجھنا عقیدہ، یعنی کافروں کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی بشر تو ہے لیکن نبی، ہاں جی بشر ہے نبی، کہہ دو ڈرو شرونی، بشر ہے نبی، کیونکہ بشر نبی نہیں بن سکتا، بشریت نبوت کے قابل نہیں ہوتی، روٹی کھانے والا نبی نہیں بن سکتا، بازار میں پھرنے والا نبی نہیں بن سکتا، بیت الخلاء میں جانے والا نبی نہیں بن سکتا، دودھ پینے والا نبی نہیں بن سکتا، اپنی اماں کی گود میں آنے والا نبی نہیں بن سکتا، یعنی وہ بشریت کے تو قائل ہیں لیکن نبوت کے، سمجھو. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. اور رحمان نے تم پر کوئی قرآن نہیں اتارا، کوئی وحی نہیں اتاری، نعوذ باللہ تم جھوٹے ہو. اچھا پتا ہے نبی انہیں کیا جواب دیا؟ اب قرآن پہ غور کرو، جب نبی کو شاعر کہا گیا تو کیا جواب ملا کہ میں شاعر؟
خدا ہے بندے سے ہر کوئی، خدا ہے بندے